الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، رمضان مبارک کے بعد اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے آخر میں رمضان المبارک کی کچھ اہمیت، فضیلت اور ماہ رمضان میں کی جانے والی عام اور خاص عبادتوں کی کچھ فضیلت، کچھ آداب بیان کیے گئے تھے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا اور انعام فرمایا کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور الحمدللہ رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق ملی، اس میں قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی بھی سعادت ملی، اور بھی بہت سے نیک کاموں کی توفیق ہوئی، تو سب ان شاء اللہ تعالی مقبول ہے. کیونکہ کسی نیک کام کی توفیق ہو جانا من جانب اللہ وہ اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جاتا ہے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی عنایت و مہربانی سے رمضان شریف کا مہینہ ہمارا اور آپ کا خیریت سے گزرا ہے اور سلامتی سے گزرا ہے، یعنی اس میں نیک کاموں کی الحمدللہ توفیق ملی ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی کسی حد تک کوشش ہوئی ہے، اور جہاں کوتاہی ہوئی ہے وہاں توبہ استغفار کی بھی توفیق ملی ہے. بعضوں کو اللہ پاک نے اعتکاف کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ رمضان شریف کا مہینہ سلامتی سے گزرنا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ہم جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے اس یہ بھی دعا کریں کہ حدیث شریف کے مطابق ہمارا یہ سارا سال ہی خیریت سے گزرے اور عافیت سے گزرے اور سلامتی سے گزرے. دعا کے ساتھ ساتھ کچھ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان اعمال کی پابندی کی تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی یقیناً حاصل ہوگی اور رمضان شریف کی طرح یہ آنے والا سال بھی ہمارے لیے مبارک ہوگا اور مسعود ہوگا اور انشاءاللہ سلامتی سے پورا ہوگا. آج میں بجائے حیات المسلمین کی روح نمبر 20 شروع کرنے سے پہلے یہ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں جو بیان ہوتا ہے اس میں بھی بیان کی تھی اور آج بھی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے احباب جمع ہیں بیشتر وہ ہیں جو رمضان شریف میں نہیں ہوتے, یا تو وہ اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر قرب و جوار میں ہونے کے باوجود بھی بہرحال وہ رمضان مبارک کے رات کے بیان میں عام طور پر نہیں ہوتے. اور یہ باتیں ایسی ہیں جس کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہے, اس بنا پر میں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ یہاں دیکھیے صرف اور صرف اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا, شریعت کی پابندی کرنا, اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنانا اور اس کو شریعت کے مطابق چلانا, اور اپنے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنانا اور باطنی احکام پر عمل کر کے ان کو بھی اللہ اس کے رسول کا تابع فرمان بنانا, یہ مطلب ہوتا ہے اسلام. تو یہاں کوئی تقریر نہیں ہوتی, کوئی خطاب نہیں ہوتا, کوئی لچھے دار بیان نہیں ہوتا, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بس ہم اور آپ ہفتے میں ایک مرتبہ اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر اپنا جائزہ لے لیں. جو اعمال ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہیں وہ زندگی کا حصہ بن جائیں, جو غلطیاں کوتاہیاں اور خدا نخواستہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں اور ہمارا ظاہر ہمارا باطن شریعت کے مطابق ہو جائے اور ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں. جو باتیں میں اس وقت قرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی بھی ضرورت ہے اور پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز باجماعت کا خاص اہتمام تھا, جو واضح طور پر ہم سب کو نظر آتا ہے کہ رمضان شریف سے پہلے نمازوں کی وہ پابندی نہ تھی اور جماعت سے پڑھنے کا وہ اہتمام نہ تھا جو خاص طور سے رمضان شریف میں نظر آیا اور آتا ہے. اور ہر سال ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جماعت سے پڑھنے لگتے ہیں. تو رمضان شریف میں بہرحال نماز با جماعت کا خاص اہتمام ہوتا ہے. خواتین بھی گھروں میں اپنے اپنے وقت پر نماز خاص طور سے ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ کوشش مبارک ہے اور یہ اہتمام قابل قدر ہے، مطلوب ہے، ضروری ہے. لہذا رمضان شریف گزرنے کے بعد بھی اب اس کے اندر وہی اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. یعنی ہم سب کو، یعنی مردوں کو، پانچ نمازیں باجماعت ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے، تو خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں سارے کام چھوڑ کر اذان ہوتے ہی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان شریف کے بعد اور زیادہ اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ رمضان شریف کے بعد، آپ کو معلوم ہے، رمضان شریف میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وہ حضور کی امت کے اعمال کو اتنا خراب نہیں کر سکتے قید ہونے کی بنا پر جیسا کہ رمضان سے پہلے یا اس کے بعد کر سکتے ہیں. اس شیاطین کے قید ہونے کا یہ اثر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان سے پہلے مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوتی ہیں اور رمضان شریف میں نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، بعض مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اس میں مسجد سے باہر بھی صفیں بنتی ہیں. عام طور پر سارے سال آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان شریف میں فجر کی نماز میں مسجدوں کے اندر ایک صف، ڈیڑھ صف، دو صف، تین صف، تو کہیں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. رمضان شریف میں پوری مسجد فجر کی نماز میں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی. یہ سرکش شیاطین کے قید ہونے کا ایک اثر ہے کہ شیاطین قید ہو گئے تو انہوں نے نمازوں کے اندر وہ خرابی نہ ڈالی جو عام طور پر رمضان سے پہلے یا بعد میں ڈالتے ہیں. اور بھی اس کے اسباب، ایک سبب یہ، تو اب چونکہ شیاطین قید میں نہیں ہیں، سب رہا ہو چکے، لہذا وہ تو رات دن یہی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ان کی نماز قضا ہو، اور قضا نہ ہو تو کم از کم جماعت ہی فوت ہو، وہ یہ کوشش کریں گے. اور کچھ ہمارے نفس کی کمزوری بھی اس میں شامل ہے، ماحول کی جو خرابی ہے وہ بھی اس کے اندر مددگار ہے. تو اب جو اسباب ہیں وہ نماز قضا کرنے کے، جماعت چھوڑنے کے زیادہ ہیں بنسبت رمضان کے. جب زیادہ ہیں تو اب زیادہ ہمیں کاوش کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ایک حکایت یاد آئے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے، روزانہ وہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے اور پھر تہجد پڑھ کر، ذکر کر کے، دعائیں کر کے، فجر کی سنتیں پڑھ کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے محلے کی مسجد میں جایا کرتے تھے اور جا کر باقاعدہ صف اول میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے. اور ان کو بہت پرانا معمول تھا یہ، اسی معمول کے مطابق ایک مرتبہ وہ جب محلے کے مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ امام نے سلام پھیر دیا. یعنی جب یہ مسجد میں پہنچے تو انہیں کسی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب وہ پہنچے تو فجر کی نماز کا امام نے سلام پھیر دیا. تو وہ ان کے بالکل معمول کے خلاف تھا. جب یہ انہوں نے سلام پھرتا ہوا دیکھا اور اپنے کانوں سے امام کے سلام کی آواز سنی تو بے ساختہ ہائے ان کے دل سے نکلا، ہائے زبان سے نکلا کہ ہائے یہ کیا ہوا. اور بہت ہی ان کو صدمہ اور غم ہوا، اور انہیں پڑھتے ہوئے وہ وہاں سے واپس آئے تاکہ اپنے گھر جا کر کے نماز پڑھ سکے. دن بھر ان کی طبیعت بڑی غمگین اور افسردہ رہی. رات آئی سو گئے, معمول کے مطابق سوئے. اچانک رات کو جو ان کے اٹھنے کا وقت تھا اس سے پہلے کوئی آدمی ان کے کمرے میں آیا اور اس نے آ کر کے ان کو ہوشیار کیا اور بیدار کیا, تو وہ جاگ گئے. جاگتے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, سمجھے بھی کون آدمی گھر میں کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا. اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرما, بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے؟ کنڈی لگی ہوئی ہے اندر کی, دروازے بند ہیں, تم کیسے اندر آ گئے, کہاں سے آئے, کیوں آئے؟ تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ حضرت یہ آپ کے اٹھنے کا وقت ہے, کل آپ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی جس کا آپ کو احساس نہیں ہوا, تو کل آپ کی جماعت نکلنے کا آپ کو بہت غم ہوا تھا, تو مجھے خیال ہوا کہ لاؤ میں جلدی اٹھا دوں تاکہ کل کی طرح کا معاملہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو اچھی بات ہے بھائی, لیکن ہو کون تم اور کیسے آئے تم اندر, کیوں کیسے آ گئے تم اندر؟ اس کا اس کے بعد جواب نہیں تھا. انہوں نے اب تو میں تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں, سچ سچ بتا تو کون ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, شیطان ہے, کیا ہے, کیسے آ گیا تم اندر؟ تو وہ اپنے وہی ایک جواب, میں آپ کی خیر خائی کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں, اور کوئی میں مقصد نہیں ہے. مجھے نہیں بتا کون. جب انہوں نے دیکھا کہ اب میری بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو اس نے کہا جی میں شیطان ہوں, میں شیطان ہوں. اچھا شیطان نے نیکی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شیطان بھی ہو اور تہجد کے لیے اٹھائے بھی, یہ فجر کی نماز کے لیے بیدار بھی کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا جیسے آگ اور پانی, جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, شیطان و نیکی جمع نہیں ہو سکتا. شیطان کا تو جہاں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا مکر ہوگا, وہ کیا کسی کو نیکی کروائے گا؟ اس کا تو کام ہی بدی کروانا ہے, برا کروانا ہے, گناہ کروانا ہے. تو کیسے مجھ کو تہجد کے لیے یا فجر کے لیے اٹھانے آ سکتا ہے؟ ضرور اس میں تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو سراسر غلط ہے. جب تک وہ نہیں بتائے گا میں نہیں چھوڑ سکتا. سچ سچ بتا تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ نہیں ایسے آپ کا روزانہ کا معمول تھا, اور ایسا ہے اور ویسا ہے, اور آپ روزانہ اٹھا ہی کرتے تو مجھے اندیشہ ہو کہ آج بھی آنکھ نہ لگ جائے اور اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے. کل بھی آپ بڑے غمگین ہوئے تھے تو مجھے نہیں نہیں کچھ نہ کچھ تو بات ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے, اور تو ہی بتائے گا. اب تو میں چھوڑوں گا نہیں, اب تو ہاتھ میں آ گیا تو مجھے. ظاہر جس کو شیطان مل جائے وہ کون چھوڑے اسے, سارے اس کے ستائے ہوئے, سب شیطان کے ستائے ہوئے ہیں. جس کو بھی شیطان مل جائے تو وہ مجالے جو اسے انشاءاللہ چھوڑے. جیسے حج کرنے جاتے ہیں نا بعض سرحد کے مسلمان, تو جہاں شیاطین ہیں نا, تین شیاطین ہیں نا وہاں پر, نام بھی ان کا شیطان رکھا ہوا ہے لوگوں کو. حالانکہ جمرائے عقبہ, جمرائے اولا, جمرائے وسطی, جمرائے عقبہ, ان اس کا نام ہے, مگر وہاں اردو والوں کے لیے لکھا ہے چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان. تو ہمارے سرحد کے مسلمان بیچارے بات بہت ہی بھولے بھالے ہوتے ہیں, یہی ہے شیطان. تو وہ کنکری ونکری نہیں مارتے, وہ اپنا پٹھانی جوتا نکال کے وہ دھما دھم, لوگ انہیں کنکری مار رہے ہیں وہ ستون کے دھما دھم. تو وہی شیطان کسی کو مل جائے تو کون چھوڑے اسے؟ اس لیے ان بزرگ نے کہہ دیا اب تو میں چھوڑوں گا نہیں, تو بڑی مشکل سے ہاتھ میں آیا. جب اس نے دیکھا کہ بھائی اب تو بتانا پڑے گا, تو اس نے اپنی مکاری بتلائی. اس نے یہ بتایا کہ حضرت میں بہت عرصے سے روزانہ رات کو آپ کے سرانے بیٹھ کر کے آپ پہ دم کرتا تھا کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے تہجد میں. جب بھی آپ کی آنکھ کھلنے لگتی میں کہتا نہیں ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو بہت دیر ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، رات بہت لمبی ہے، ابھی تو آرام سے سو، ابھی جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. مگر آپ بھی ایسے مضبوط تھے کہ روز میں دم کرتا اور روز میں کوشش کرتا کہ آپ سوئے کہ سوئے رہ جائیں اور آپ کی تہجد قضا ہو، تہجد قضا نہ ہو تو کسی طریقے سے نماز قضا ہو، نماز قضا نہ ہو تو کم از کم جماعت ہو تو کچھ تو ہو. اور آپ تو بڑے اڑیل نکلے، برسوں سے میں محنت کر رہا تھا، برسوں سے میں کوشش کر رہا تھا کسی طرح آپ کو سلاؤں لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا. مدتوں محنت کرنے کے بعد اور مدتوں کوشش کرنے کے بعد رات مجھے بڑی کامیابی ہوئی. اور وہ یہ ہوئی کہ میری اصل کوشش تو یہ تھی کہ آپ کی فجر کی نماز قضا کروں، میری کوشش یہ تھی فجر کی نماز قضا کراؤں، مگر یہ تو نہ ہوا. ہاں یہ ہوا کہ آپ دیر سے اٹھے اور دیر سے مسجد میں پہنچے. جب دیر سے مسجد میں پہنچے تو جس وقت آپ پہنچے جماعت ہو چکی تھی، تو میرا دل باغ باغ کہ دس برس میں بھی اگر ایک قدم آگے بڑھا تو اب دوسرا قدم بڑھنا کوئی مشکل نہیں. کیا جماعت نکلی ہے تو کل یہ قضا بھی ہو جائے گی. تو میں اپنے اس محنت پہ بڑا خوش تھا اور بہت ہی شادماں اور فرحاں اور شادماں تھا کہ بھائی دس برس کی محنت رنگ لائی، ایک قدم تو آگے بڑھا، مزید اس میں کامیابی کی مجھے امید میں دی. لیکن حضرت آپ نے جو جماعت نکلنے پر مسجد کے دروازے پر آہیں کھینچی اور ہائے ہائے آپ نے کی، تو اللہ پاک نے جماعت سے زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمایا. تو پھر میں بڑا افسردہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو میری محنت بے کھا چلی گئی. اتنی دس سال محنت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جماعت فوت ہونے پر بھی ڈبل ثواب کما لیا، محنت پہ بیکار ہو گئی نہیں ہو گئی. تو پھر میں نے سوچا جلدی اٹھانے میں فائدہ ہے، سلانے میں فائدہ نہیں، اس کو جلدی اٹھاؤ ورنہ یہ پھر جا کر کے آئیں بھریں گے تو ان کو اجر پہلے سے زیادہ دوگنا مل جائے گا، تو میری محنت تو مٹی ہوگی. اس لیے آپ کو وہ جگانے آ گیا کہ آپ جلدی اٹھو، اپنی تہجد بھی پڑھو، فجر بھی جماعت سے پڑھو، آپ کو سنانا بیکار ہے، آپ کو تو جگانے میں فائدہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں ثواب کھوئیں. اندازہ کرو شیطان کی مکاری کا اندازہ کرو کہ اگر وہ کوئی نیکی کروا رہا ہے تو اس میں بھی کمبخت کا اپنا فائدہ ہے اور مسلمان کا نقصان. لہذا بھائی اب شیطان اپنے زوروں پر ہے، رمضانوں پر تو زوروں پہ نہیں تھا، اب زوروں پر، لہذا اب زیادہ ضرورت ہے. لہذا کسی کو دکان کی وجہ سے، دکان کی حاضری کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے نہ نماز قضا ہو نہ جماعت فوت ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کا صف اول بھی فوت نہ ہو اور دیگر مستحبات بھی اس کے ناغہ نہ ہو، ملازمت بھی اس میں رکاوٹ نہ بنے، شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت بھی اس کا سبب نہ بنے. جیسے کہ عموماً شادی بیاہ کی تقریبات میں عورتوں کی بھی مردوں کی بھی نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں، فجر کی نماز تو عموماً سب کی قضا ہوتی ہے، ایسی عشاء کی نماز بھی بعض دفعہ قضا ہوتی ہے، مہمانوں کی آمد پر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، گھر میں مہمان آ جائیں خواتین کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مرد حضرات بھی تفریحات میں جاتے ہیں تو جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے جائیں گے اگر کلفٹن بھی جائیں گے، لبے سمندر بھی اگر جائیں گے تو وہاں پر بھی جماعتیں عام طور پر چھوٹ جاتی ہیں، قضا بھی ہو جاتی ہیں نماز. غرض کی دنیا کی کوئی مشغولیت، کوئی مصروفیت جو شرعی حضور سے کے اندر نہ ہو، ترک جماعت عام طور پر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے. زیادہ جیسے رمضان شریف میں ہر مسلمان جن کو اللہ پاک نے اپنا خوف دیا تھا، آخرت کی فکر دی تھی، وہ سب اپنی اپنی نماز مرد ہیں تو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر پانچوں نمازیں اہتمام سے اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے کا خیال کر رہی تھیں۔ ان سب کو چاہیے کہ اب بھی اس کو باقی اور جاری رکھیں۔ اب اگر رمضان شریف کے بعد اور اب تک کے بیان سے پہلے اس میں غفلت اور کوتاہی ہو گئی ہے تو دور کریں، توبہ کر لیں، استغفار، توبہ استغفار کر کے اور پھر آج سے پھر پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کا اہتمام شروع کریں۔ نماز با جماعت کے اہتمام کے سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی جو عموماً حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مشکاۃ شریف میں موجود ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کو ایک فرمان جاری کیا تھا، ایک فرمان جاری کیا تھا، اور وہ یہ کہ دیکھو تمہارے جتنے بھی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز با جماعت اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تمہارے جتنے بھی اہم کام اور ذمہ داریاں ہیں، سرکاری امور تمہارے سپرد ہیں، ان میں سب سے اہم نماز قائم کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات، سنن و مستحبات اور مکروہات سے بچتے ہوئے با جماعت اپنے وقت پر ادا کرنا۔ لہذا اگر تم اس فریضے کو اہتمام سے ادا کرو گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تم باقی فرائض بھی خوش اسلوبی سے انجام دو گے۔ پھر فرمایا فمن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جس نے نماز ہی کو ضائع کر دیا، نماز با جماعت ہی کا اہتمام نہ کیا، تو پھر وہ دیگر فرائض واجبات کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا اور برباد کرے گا اور ان کا حق صحیح سے ادا نہ کر پائے گا۔ تو اتنی اہم چیز ہے نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اپنے سارے عمرہ کو یہ فرمان جاری کیا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام مردوں کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ایک تو بھئی یہ عمل ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نماز با جماعت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی ہر کام چھوڑنے کی عادت ڈال دو، بس جو ہی اذان شروع ہو بس لکھنا موقوف، پڑھنا موقوف، مطالعہ موقوف، تکرار موقوف، اور پڑھنا موقوف، سبق موقوف، اور دکان موقوف، اور جو بھی مشغولیت ہے دنیاوی وہ سب موقوف بس، کیونکہ اب حیا الصلاح حیا الفلاح کی صدا بلند ہو گئی ہے، سرکاری اعلان ہو گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اب فلاح جو ہے اس کام میں نہیں ہے جس کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں، وہ ضروری سمجھ کر کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کام ضروری ہے ہو جائے، اب اس میں فلاح نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، اب فلاح نماز میں ہے، اب فلاح اور فلاح یہ جو ہے نماز کے اہتمام کے اندر ہے، بس یہ اس کا بہترین نسخہ ہے۔ آسان اور بہترین نسخہ یہ ہے کہ اذان ہوتی سب کام چھوڑنے کی عادت ڈالے، اور اذان ہوتی سب کام چھوڑ کر بس اب وضو استنجا کی طرف متوجہ ہوں، استنجا کی ضرورت ہو استنجا کر لیں، وضو کی ضرورت ہو وضو کر لیں، اور بس مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے چل لیں۔ بس جو اس گر پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ اس کی جماعت پکی ہے، اور اگر پہلی صف میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اذان سے پانچ منٹ پہلے سب کام چھوڑنے کی عادت ڈال لے، بس اذان سے پانچ منٹ پہلے مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں، بس پانچ منٹ پہلے اذان سے آپ اٹھیں گے تو آرام سے آپ کا وضو استنجا ہو جائے گا، اور پھر مسجد میں آئیں گے تو دس منٹ آپ کو تقریباً مل جائیں گے، اور دس منٹ پہلے آئیں گے تو عام طور پر عام مسجدوں میں صف اول خالی ہوتی ہے. آپ آرام سے جتنا امام قریب ہونا چاہیں آسانی سے صف اول کے اندر آ سکتے ہیں. میں تو صرف 5 منٹ کی بات کر رہا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل سنو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، حضرت ایک نماز کی تیاری جماعت سے 1 گھنٹہ پہلے شروع کرتے تھے. 1 گھنٹہ پہلے وضو استنجا وغیرہ کر کے جماعت کے لیے تیاری فرماتے تھے. اس لیے ان کی تکبیر اولا کی پابندی قصہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی سن لو. جو 1 گھنٹہ پہلے شروع کریں گے تو ظاہر ہے صف اول، وہ تو امام تھے، خود امامت فرماتے تھے، اس لیے صف اول کی تو بات ہی نہیں ہے. اور نماز تکبیر اولا سے پڑھنے کی عادت کیا جو. وہ قصہ یہ کہ حضرت گنگوں میں رہتے تھے، وہیں حضرت کا مدرسہ تھا، وہیں حضرت کی خانقاہ تھی اور اب بھی ہے. وہیں حضرت دورہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اور تنہا تمام کتابیں پڑھایا کرتے تھے، یعنی اکثر کتابیں. کبھی کبھی دارالعلوم دیوبند جایا کرتے تھے اور وہاں دارالعلوم دیوبند کے آپ سرپرست بھی تھے اور اساتذہ کرام کے استاد بھی تھے. اس لیے کبھی کبھی آپ دارالعلوم دیوبند بھی جایا کرتے تھے، خاص طور سے جب دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو وہاں تشریف لے جاتے تھے. اور جب جاتے تھے تو چونکہ کبھی کبھی جاتے تھے، اس لیے اساتذہ طلبا بڑے والہانہ انداز میں حضرت سے ملتے تھے، ہاتھ ملاتے، مصافہ کرتے، دعائیں لیتے. حضرت بھی بڑی شفقت فرماتے تھے. تو ایسی کسی موقع پر حضرت دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی جو چھوٹی مسجد ہے، جو اب بھی ہے انشاءاللہ، اس مسجد میں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامت فرماتے تھے. تو جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں پہنچے تو طلبہ نے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر ایک حضرت سے ملنے لگا، مصافحہ کرنے لگا. اور جیسے ہی جماعت کا وقت ہوا، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً آگے بڑھے اور مصلی پہ جا کر کے حضرت نے نیت باندھ لی، جماعت شروع ہو گئی. حضرت گنگوہی پیچھے سے وہ لوگوں سے، طلبہ سے فارغ ہو کر آگے آ رہے تھے تاکہ وہ بھی جماعت میں شامل ہو سکیں، لیکن تھوڑی دیر ہوئی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جماعت میں شامل ہوئے جب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ درمیان میں تھی یا آخر میں تھی، اتنی تاخیر ہو گئی. نماز میں شامل ہونے سے پہلے حضرت گنگوہی بڑے حشاش بشاش، خوش و خرم اور بہت ہی شفقت اور رحمت کا برتاؤ فرما رہے تھے. حضرت جماعت میں شامل ہوئے، نماز پڑھی، بقیہ نماز ادا کی. اس کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں سر جھکا کے بیٹھ گئے اور سب پیچھے اساتذہ طلبا حضرت کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت فارغ ہوں تو ہم حضرت سے ملیں. لیکن حضرت ایسے غمگین اور افسردہ بیٹھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات، کیا کیا ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا بہت ہی کوئی غم لاحق ہو گیا ہے، کوئی تکلیف پیش آ گئی ہے. اور حضرت کا روب تھا، جلال تھا، ہیبت تھی حضرت. کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ حضرت سے پوچھے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کو کیا ہو گیا. نماز سے پہلے تو آپ بڑے حشاش بشاش تھے، فرحان شادمان تھے، آپ کیا ہوگی کیوں آپ اس قدر غمگین اور متفکر ہیں. تو خادم خاص نے ہمت کی اور اس نے قریب جا کر کے عرض کیا، حضرت کیا بات ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو بتائیے، میں ڈاکٹر کو بلا لوں، وہ چیک کر لے، آپ کو دوا دے دے تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے، آپ ایسے کیوں غمگین ہیں. تو حضرت نے ان کی بات سن کر کے فرمایا کہ بھائی کوئی تکلیف ایسی تو خاص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج میری 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو گئی. بس یہ غم ہوتا کہ آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے طبیعت بہت ہی افسردہ اور غمگین ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا. وہ اس وجہ سے کہ طلبہ نے گھیر لیا اور ہمارے پاس طلبہ کے اندر بہت ہی بے موقع بے وقت ہاتھ ملانے کی عادت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے طلبہ کو بھی اور عوام کو بھی، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہاتھ ملانے کا بھی موقع ہوتا ہے، موقع دیکھ کر ہاتھ ملانا چاہیے، سہولت ہو آسانی ہو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی اجرت نہ ہو تو ملا لو، اور اگر موقع نہ ہو تو ہرگز نہیں ملانا چاہیے، ملاقات ہو تو سلام کر لیں بس، پھر بغیر ہاتھ ملائے بس پھر اپنے کام میں لگیں وہ اپنے کام میں لگیں، تو ان کے ہاتھ ملانے کی وجہ سے اور ہاتھ ملانے سے کہ ہاتھ ملانے سے فارغ ہونے میں یہ دیر ہو گئی، تو 22 سال جن کی جماعت فوت نہ ہو تو یہ اتنا بڑا معمول کیسے انہوں نے اختیار کر لیا، یہ کوئی تھوڑی ہے کہ یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یاد رکھو یہ ناممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے، مگر اس کے لیے پہلے سے اہتمام ضروری ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جماعت سے 1 گھنٹہ پہلے جماعت کی تیاری کرتے تھے، جو 1 گھنٹہ تیاری کریں پہلے کریں گے تو ظاہر ہے پھر ان کو تو یہ پابندی ہونا ان شاء اللہ تعالیٰ آسان ہے، جماعت بآسانی آدمی کی ہو سکتی، اب ہم اذان کے بعد بھی نہ اٹھیں، اذان کے بعد بھی ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں تو پھر تکبیر اولا کیسے ملے گی، اذان کے بعد جو آدمی لے گا سب سے اول پہلے اس کی فوت ہو جائے گی، پھر ذرا تاخیر کرے گا تو اس کی تکبیر اولا فوت ہو جائے گی، پھر مزید تاخیر کرے گا تو پہلی رکعت فوت ہو جائے گی، جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنی ادھر سے جماعت فوت ہوتی چلی جائے گی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں عام طور پر لاپرواہ ثابت ہوئے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہماری عموماً نماز جماعت سے نہیں ہوتی، کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت، کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت کے، تو طریقہ یہ ہے کہ یا تو اذان ہوتی ہے سب کام چھوڑنے کی عادت ڈال لیں، یہ تو سب سے زیادہ آسان ہے، اور مزید اس سے 5 منٹ پہلے اگر چھوڑنے کی عادت ڈالیں تو نور اللہ نور ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اس سے تو انشاءاللہ صف اول بھی آپ کو ملے گی، تکبیر اولا بھی ملے گی، اور صرف تکبیر اولا کے ساتھ دنیا معافیہ سے بہتر ہے، پھر آگے جماعت کا بہت بڑا ثواب ہے جو پھر کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور پہلے بیان بھی کر چکا ہوں۔ یہاں پر ایک قصہ تھوڑا سا اور یاد آ رہا ہے، وہ بھی ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے، میں بھی نہ جانے کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، وہ شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ، حداد کہتے ہیں لوہار کو، ایک بزرگ تھے جو لوہاری کا کام کرتے تھے، یعنی لوہا آگ میں گرم کر کے اور اس کے ذریعے مختلف چھری چاقو پینچی کانٹے وغیرہ بنا کر بیچتے اور اپنا گزارا کرتے تھے، اور جانتے لوہار کی دکان میں تو ایک آئرن ہوتا ہے، ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، ایک بھٹی ہوتی، وہ لوہا جو ہے بھٹی میں گرم کرتے ہیں، گرم کر کے آئرن پہ رکھ کر کے ہتھوڑے سے پیٹتے ہیں اور پیٹ پیٹ کے اس سے مختلف کل پرزے بناتے ہیں، یہ ان کا کام تھا۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے قصہ سنایا کرتے اور ان کے 2 قصے سنایا کرتے تھے، ایک نماز کے متعلق اور ایک عبادت کے متعلق۔ اس وقت نماز کے متعلق میں جو واقعہ وہ مجھے یاد آیا، لیکن وہ دوسرا بھی یاد آئیے تو وہ بھی سنا دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی مفید ہے۔ نماز کے متعلق ان کا یہ معمول تھا کہ بھٹی میں سے وہ لوہا نکالتے اور آئرن پہ رکھتے اور اس کو پیٹنے کے لیے کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے، ہتھوڑا عموماً لوہار کا بہت بھاری ہوتا ہے، وہ اٹھاتے اور یہاں تک لاتے، اگر اس دوران اذان کی آواز کان میں آ جاتی تو اس کو استعمال نہیں کرتے، اور وہ لوہا جو انگارے کی طرح آئرن پہ رکھا ہوا ہے اس کو مار کر استعمال نہیں کرتے، ایک چوٹ بھی نہیں مارتے تھے، کیوں اذان ہو گئی، بلکہ وہ ہتھوڑا پیچھے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، کام بند، اب نماز کے لیے تیاری شروع کر دیتے، حالانکہ جیسے اسے پیچھے چھوڑا آگے مارنے میں کیا دیر لگتی ہے، وہ تو لوہا ہے بھاری سارا، وہ اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے ادھر بھی پھینک سکتے ہیں، ادھر بھی تو اسے گرا سکتے ہیں، ادھر گرائیں تو پکڑے پکڑے گرا دے تو ایک مار کام آ جائے، اور لوہا جو ہے جو انگارے کی طرح ہے وہ نرم ہے، وہ تھوڑا بہت تو سیدھا ہو جائے، لیکن ایک مار بھی استعمال نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اذان، اتنے کیا کہتے ہیں نماز کے پابند تھے کہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، لوہا آئرن پہ موجود ہے، اذان کی آواز کان میں پڑی، بس وہیں اس آئرن لوہے کو پیچھے پھینک دیا کرتا، ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیا کرتا، ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ہمارے حضرت کا بھی ہے یار، کہ حضرت تو کام ہی فتوی ہوتا کرتے تھے، تصنیف و تالیف کا کام ہر وقت چلتا رہتا تھا، یہ جو معرف القرآن 8 جلدوں میں حضرت نے لکھی ہے، یہ مرض وفات میں بستر پہ لیٹ کے لکھی ہے، جب ذرا طبیعت سنبھل گئی حضرت بیٹھ گئے اور لکھنا شروع کر دیا، پھر طبیعت ناساز ہو گئی، پھر لیٹ گئے، اس طرح سے حضرت نے اخیر عمر میں اس کو پورا فرمایا، تو کام ہی آپ کو تو دین کا، آپ کو تو انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ فتویٰ بھی آپ کے سینے پہ دستخط کے لیے رکھا ہوا، لیکن اس کے باوجود حضرت کا یہ حال تھا کہ جیسی اذان کی آواز آئے تو بس بھائی قلم بس ہو گئے، بس بھائی وہ قلم اذان ہو گئی، قلم وہیں رکھ دیا، بس دین کا کام بھی نہیں کرتے تھے، اس طرح ہمارے زمانے کے بزرگ جو ہیں، تو ہمیں تو انہیں کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، تو مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جب اذان کی آواز آ جائے سب کام چھوڑ دے، بس اب نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس طرح جو متوجہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تکبیر اولا ہی فوت نہیں ہوگی، جماعت تو دور کی بات، اور اگر کسی معتبر عذر کی وجہ سے پھر چھوٹ گئے تب بھی اس کو ان شاء اللہ جماعت کا اور صف اول کا اور تکبیر اولا کا ثواب ملے گا، جیسے ان بزرگوں کو مل گیا جن کو شیطان جگانے آیا تھا، اور شیخ حداد کا دوسرا قصہ بھی سن لو، یہاں شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان کی دکان تھی، وہاں سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، دن رات پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے، دن کو تو پڑھتے پڑھاتے تھے اور طلبہ کو سبق وغیرہ دیا کرتے تھے، دن تو اس طرح گزرتا تھا، اور ان کے درس میں ہزاروں طلبہ شریک ہوتے تھے، اور رات میں ان کی عبادت کا یہ عالم تھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رات کو اپنی چھت پر ایک سوکھی لکڑی کی طرح کھڑے رہتے تھے، جیسے سوکھی لکڑی کھڑی ہو جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی جنبش نہیں ہوتی، اس طرح یہ مسلے پر بالکل جامد و ساکت کھڑے رہتے تھے اپنے رب کے سامنے، لیکن ہماری طرح اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی تھی، کہ اگر نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہوا ابھی قیام میں ہے تو معلوم ہو کہاں گئے، معلوم ہوا کہ سجدے میں پہنچ چکے، سجدے میں دیکھ رہے تھے بھائی اب کہاں گئے، میں سلام پھر گیا مطبخ میں جا رہے ہیں، ایسی نماز چٹ پٹ ختم، وہ ایسے تھوڑی جو تو چل میں آیا والی نماز ہو گئی بھائی، تو نماز میں بھی ایسے کھڑے رہتے تھے بالکل جامع ساکت، رات بھر مصلے پہ کھڑے رہتے، یہ حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو اس طرح دیکھتے تھے تو وہ دن بھر تو قال اللہ قال رسول میں مشغول ہیں اور رات کو مصلے پہ سوار ہیں، صحابہ اکرام کی یہ شان ہے کہ جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب، انہیں سب زندہ داروں کی زمین سمٹتے آ رہے ہیں درد والے، یہ مدینہ طیبہ کی شان میں ہے، یہ شان سمٹتے آ رہے ہیں درد والے، یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب، انہیں سب زندہ داروں کی زمین ہے، سمٹتے آ رہے ہیں درد والے، کیا دل کے سہاروں کی زمین ہے، تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہ باروں کی زمین ہے، جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب انہیں شب زندہ داروں کی زمین ہے، یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش، یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے۔ صحابہ کرام کی شانتی کے دن کو تو مجاہد ہوتے تھے، رات کو مسلح پہ سوار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ شان تھی کہ دن بھر علوم شریعہ پڑھنے پڑھانے میں گزارتے تھے، رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت یہ شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس مشغولیت کو دیکھ کر کے حسرت کرتے، حسرت اپنے اوپر کرتے کہ عبادت تو ان کی ہے، علمی مشغلہ تو ان کا ہے، ایک میں ہوں کہ میں میرے ذمے بیوی بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے، جس کی بنا پر میں مجبور ہوں کہ دوہاری کا پیشہ اختیار کروں، کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، اسی کے ذریعے میں حلال روزی کماتا ہوں، اب دن بھر میں یہ محنت اور جفا کشی والا کام کرتا ہوں تو کرتے کرتے شام تک میں تھک جاتا ہوں، تھک جانے کے بعد اب رات کو سونے پہ مجبور ہوتا ہوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ ان کی طرح میں رات میں بھی مصلی پہ کھڑا رہوں اور عبادت کروں، تو عبادت تو ان کی ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس بات کو سوچ کر ان کو افسوس ہوتا تھا اور حسرت ہوتی تھی۔ خیر دونوں بزرگوں کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہو گیا، شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر کسی نے خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی شاگرد یا مرید نے ان کو دیکھا، پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ کہا بھائی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، جو کچھ اس نے ٹوٹی پھوٹی دینی خدمت کی توفیق دی تھی اور جو کچھ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کی توفیق دی تھی وہ مقبول ہوئی، اور دیکھو یہ باغ اور یہ محل سب اسی کا صلہ ہے۔ دیکھا کہ بہت ہی عالیشان باغ میں اور خوبصورت محل میں آرام سے ہیں، راحت سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جو کچھ بھی ہے ان کی عطا ہے، لیکن یار وہ جو ہمارے گھر کے سامنے جو شیخ حداد تھے وہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہا تو وہ کیسے؟ کہا جب ہمارے گھر کے پیچھے جا کے دیکھو، ان کا باغ ہم سے بڑا، ان کا محل ہم سے اچھا۔ وہ گئے جا کے دیکھا تو واقعی اس کے آگے حضرت کا باغ بھی کچھ نہیں اور ان کے محل کے آگے حضرت کا محل کچھ نہیں، آگے کا حضرت واقعی وہ تو ان کو تو اللہ پاک نے اور زیادہ عطا فرمایا۔ تو ہمارے حضرت اس کی وجہ بتلایا کر کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حسرت کرتے تھے ان کو دیکھ دیکھ کر کہ کاش میرے جسم کے اندر بھی طاقت ہوتی اور قوت ہوتی، یا میں بھی ان کی طرح اپنے اہل و عیال کے نان نفقے سے فارغ ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں گزارتا، یہ جو ایسا نہ کر سکنے کی وجہ سے جو ان کو حسرت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حسرت کر ان کو یہ عطا فرما دیا، اور اسے کہتے ہیں حسرت نایاب، اسے کہتے ہیں حسرت نایاب، حسرت کی حسرت پر اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے عطا فرماتے، وہ اس پر بھی عطا فرماتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ بھائی آج سے ہم لوگ اس بات کے یہاں سے دائیہ لے کر اٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی نماز با جماعت کا اہتمام ہو۔ دوسرا عمل جو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے وہ ہے قرآن شریف کی تلاوت۔ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ کوئی دن اس کا قرآن شریف کی تلاوت سے خالی نہ جائے، جیسے اللہ پاک رمضان شریف میں ساری دنیا میں لاکھوں قرآن شریف ختم کرواتے ہیں، دنیا میں لاکھوں قرآن شریف ختم ہوتے ہیں ہر سال، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بس اب رمضان شریف کے بعد بھی کلام پاک سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، اب اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر مسلمان فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، وہ نہ آدھا پارہ کر لے اور نہ ایک پاؤ کر لے، بھائی ایک تو باقاعدہ الف لام میم سے پڑھنا شروع کرے اور بناس تک تھوڑا 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 جس کو جتنی توفیق ہو، لیکن بلا ناغا کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرے. اور ایسی جو خاص خاص صورتیں صبح شام کی، خاص خاص اوقات کی، ان کا بھی معمول رکھیں. جیسے یاسین شریف سویرے پڑھ لیں، بہتر یہ کہ صبح شام دونوں وقت پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیا کریں، اور فجر میں مغرب میں تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے پھیر لیا کریں، باقی نمازوں میں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں، اور بھی صورتیں، کیونکہ یہ صورتیں بھی قرآن شریف کی تلاوت کا حصہ ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کا اہتمام رکھیں. فجر کے بعد 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنے کا معمول رکھیں، اپنے مرحومین کو بخشنے کا معمول رکھیں. تو روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. اور اسی طرح روزانہ ذکر اللہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی بڑی تاکید اور بڑی ترغیب ہے، اور یہ آسان ترین عمل ہے اور اس کے بڑے فضائل اور بڑے فوائد ہیں. اور آسان سا ذکر میں بتا دیتا ہوں آپ کہ صبح شام بس 6 تسبیح پڑھ لیا کریں، ایک استغفار کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ایک درود شریف کی جو سے چاہے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا پھر نماز والا درود شریف پڑھ لیا کریں 100 دفعہ، اس کے بعد پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، 7 تسبیح ہو گئی، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. بس تیسرے کلمے کی پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، تیسرے کلمے میں یہ سارے کلمات سب آ جاتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھ لیں. اس طرح 100 دفعہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیا کریں. تسبیح فاطمی کے معنی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں پڑھ لیا کریں. اس کو فجر میں اور عصر میں تو سبھی پڑھتے ہیں، باقی نمازوں میں آپ سنت و نفلوں کے بعد پڑھ لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، اور سونے کی سنتیں اور باقی جو دعائیں صبح شام کی وہ بھی اس میں شامل کریں، وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں. یہ اتنی مفید ہیں، اتنی نافع ہیں کہ جب اس کا معمول بنے گا تو آپ کو اس کے برکات محسوس ہوں گی اور اس کے فضائل اور فوائد آپ کو انشاءاللہ تعالی محسوس ہوں گے. چوتھا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے حلال کمانے کا اہتمام کرے، حلال کمانے کا اہتمام، اور حرام سے پرہیز کرے. تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ حلال کمائے، بقدر ضرورت حلال کمائے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی کے آگے اپنی حاجت پیش نہیں کرے، کسی سے مانگے نہیں قطعاً، الا یہ کہ حالت اضطرار میں ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ مستثنا، ورنہ بقدر ضرورت خود حلال کمائے اور حلال کھائے، حلال پیئے، حلال پہنے، اپنے استعمال میں حلال رکھے، حرام سے کوسوں دور بھاگے دو. اس لیے کہ حلال روزی سے آدمی کے باطن میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، یہ اس کی خاص خاصیت ہے اس کی. اور حرام کے اندر یہ نحوست ہے کہ اس کے کھانے سے، پینے سے، پہننے سے حضور حدیث نہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ آدمی کی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ آدمی کی فرض عبادت قبول ہوتی ہے، اور اس کے دل میں ایسی ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیک کاموں سے نفرت ہوتی ہے، گناہوں کے جذبات پیدا ابھرتے ہیں، گناہوں کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور نیک لوگوں سے وہ دور بھاگتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، تفصیل پہلے اس سے آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے۔ لہذا حرام کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ تعالی ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق دی، افطاری اور سحری کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ اب رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں نماز با جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز با جماعت کرنے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں سارے کام چھوڑ کر اذان ہوتے ہی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور آرام و اطمینان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کلام پاک کی روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تلاوت کلام پاک سے کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے، ہر روز ہمیں اپنے کلام پاک کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبح شام اپنا ذکر کرنے کی اور تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور چلتے پھرتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، حرام سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، اپنے رحمت سے اپنی ہر عبادت اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ہر عبادت اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ذریعے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ اس کے ذریعے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما اور ہمارا سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما۔ پروردگار عالم ہماری سب دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ رحمت یا